السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 30-39. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. آج جو ٹاپک ہے اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق، شیطان اور آدم علیہ السلام کے درمیان شیطان نے جس طرح سے دشمنی کی تھی اس کے بارے میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا مکالمہ کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کلام کیا فرشتوں سے، اس کا ذکر ہے. پھر آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر ہے. بہت ہی جامع آیات ہیں آج کی، اور بہت سارے ٹاپکس اس میں بیان ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں کہ ہم ان آیتوں کو بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کر سکیں، تاکہ ہم اپنے ازلی دشمن سے بچ سکیں اور اپنے رب کی عبادت، اطاعت اور احکامات کی پیروی میں آگے بڑھتے رہیں، اور اسی طرف ہم دوڑیں اپنے رب کی طرف، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل سے ہمیں اس جنت سے نوازے انشاءاللہ، آمین. آئیے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں سے کیا ذکر کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وَإِذْ اور جب قَالَ فرمایا، رَبُّكَ تیرے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ لیے فرشتوں کے، اِنِّي بے شک میں، جَاعِلٌ بنانے والا ہوں، فِي الْأَرْضِ زمین میں، خلیفہ ایک نائب. قَالُوا انہوں نے کہا، اَتَجْعَلُ کیا تو بنائے گا، فیہا اس میں، من جو، یفسدو وہ فساد کرے گا، فیہا اس میں، ویسفکو اور وہ بہائے گا، الدماء خون، ونحنو اور ہم، نسبہو ہم تسبیح کرتے ہیں، بحمدی کا ساتھ حمد کے تیری، ونقدس لک اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں لیے تیرے. قالا اس نے فرمایا، انی بے شک میں، اعلم میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو نہیں تم جانتے. روانی والا ترجمہ دیکھیے. پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. انہوں نے عرض کیا کہ آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا. آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں. فرمایا، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے. یہاں پر آدم علیہ السلام کی تخلیق کی ابتدا کا ذکر ہے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا جائے، اور آدم علیہ السلام کے ذریعے سے پھر پوری انسانیت کو اس کی پیدائش کی شروعات. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کو کسی سے پوچھنے کی یا مشورہ کرنے کی یا بتانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ذکر کیا، تو فرشتوں نے اپنے علم کے حساب سے، جو کہ ان کا محدود علم ہے، تو اپنے محدود علم کے لحاظ سے اس اندیشے کا اظہار کیا کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ کی عبادت کے لیے تو ہم کافی ہیں، اور آپ کی تقدیس بھی ہم بیان کرتے ہیں، یعنی آپ کو تمام عیب اور نقص سے پاک ہم قرار دیتے ہیں، آپ کی تسبیح ہم کرتے ہیں، آپ کی تعریف ہم کرتے ہیں، تو یہ کام تو ہو ہی رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں وہ کچھ جو تم نہیں جانتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کو غیب کا علم بھی نہیں ہوتا. تو یہاں پر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. جب انسان کی تخلیق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی، تو بھلا انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہے؟ تو پیچھے کی آیتوں میں جو بات آئی تھی کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو، بھلا تم سوچو کہ جبکہ تمہاری پیدائش ہم نے شروعات کی. یہ جرنی کب سے شروع ہوئی؟ آدم علیہ السلام کے ذریعے سے جو بگننگ ہوئی، جو شروعات ہوئی، کہ یہ امتیں وجود میں آتی گئیں. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کے ذریعے سے آگے تمام انسانیت پیدا ہوتی رہی. تو پہلے جتنے انبیاء آتے رہے اور امتیں آتی رہیں ان کو اخلاق کی تعلیم تھی، ان میں شریعت کی تعلیم نہیں تھی، یہ حلال اور حرام نہیں تھا۔ لیکن اس کے بعد سے پھر حلال اور حرام اس کی بھی شروعات ہوئی، شریعت بتائی گئی۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین کا خلیفہ یہاں پر قرار دیا ہے۔ تو یہاں پر ابو البشر آدم علیہ السلام کی تخلیق کی جو شروعات ہوئی تھی اس کا ذکر اور ان کی فضیلت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو آگاہ کیا اور فرمایا کہ وہ آدم علیہ السلام کو زمین کے اندر خلیفہ بنائے گا۔ اس پر فرشتے کہنے لگے کہ تو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا، یعنی گناہوں کا ارتکاب کر کے زمین پر فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا۔ یہاں پر آپ دیکھیں فساد کا لفظ پہلے آیا، اس کے بعد خون بہانے کا ذکر آیا ہے۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو یہاں پر عموم کے بعد تخصیص، یعنی عام کے بعد خاص، تو اس کا مطلب یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ قتل کے جو مفاسد ہیں وہ شدت اس میں بہت زیادہ ہے، یعنی فساد سے زیادہ ورسٹ گناہ کون سا ہے؟ قتل کا گناہ ہے۔ تو قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کس بنا پر اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا؟ کیونکہ انسان سنے اللہ تعالیٰ کی، اس کی اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ کے احکام کا نفاذ کرے، اور جو احکام ہے اللہ تعالیٰ کے اس کے خلاف نہ کرے، اس سے اختلاف نہ کرے، اور امت کے اندر یا ائمہ کے درمیان یا علماء کے درمیان اختلاف نہ ڈالے، امت کو ایک رکھے۔ تو کیا چیز انتشار یا فساد کا ذریعہ ہو سکتی ہے؟ یہ شیطان ہوگا جو ہمارے بیچ شر اور فساد پیدا کرے گا۔ تو فرشتوں نے جب کہا تھا کہ اپنے گمان کے مطابق کہ اے اللہ تعالیٰ جو دنیا میں جس کو تو خلیفہ بنا رہا ہے اس کی تخلیق سے زمین میں فساد پیدا ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنے علم کے حساب سے بات بیان کی، لیکن ان کا علم بہت محدود تھا اور اللہ تعالیٰ کا علم سب علم پر حاوی ہے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور یہاں سے انسانیت کی عظمت کا احساس ہمیں دلایا جا رہا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس مادے سے تخلیق کیا اور جو چیز اس کے اندر ڈالی، ودیت کی ہے، اس میں یہ خاصیت موجود ہے کہ وہ شر اور فساد کو پسند نہ کرے۔ اور اسی بنا پر دنیا میں کم لوگ ہوتے ہیں جو شر اور فساد پھیلانے والے ہوتے ہیں، میجورٹی خیر خواہی یا خیر کے کام کرنے والے پر مبنی ہوتی ہے۔ تو یہی بات ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جو مومن ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہوں گے، وہ کبھی بھی شر اور فساد نہیں پیدا کریں گے۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پاکیزگی اور عظمت تو ہم کرتے ہی ہیں بیان، اور ہم تو آپ کی عبادت بھی کر رہے ہیں جو ہر فساد سے، ہر قسم کے فساد سے پاک ہے، اور اسی لیے ہم آپ کی تسبیح بھی کر رہے ہیں، تعریف بھی کر رہے ہیں۔ اور نقدس لک، اس میں ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، یعنی ہم تیری تقدیس ایسے بیان کرتے ہیں کہ اخلاص کے ساتھ، اور یہ بھی اس کی معنی ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو تیرے لیے پاک کرتے ہیں، یعنی ہم اپنے نفوس کو اچھے اخلاق سے، اخلاق جمیلہ سے، یا جیسے محبت الہی ہے، خشیت الہی ہے، یا تعظیم الہی ہے، اس کے ذریعے سے ہم اپنے اندر اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، اور ہم اپنے نفسوں کو اخلاق رذیلہ سے بھی پاک کرتے ہیں، برے اخلاق سے بھی پاک کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی عالم، یعنی میں جانتا ہوں کہ خلیفہ کون ہے، مالا تعالیٰ من، تم نہیں جانتے، کیونکہ تمہارا کام یا تمہاری بات تو محض ظن اور گمان پر مبنی ہے، جبکہ ظاہر اور باطن کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو نہیں، میں یہ جو خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ جو اس خلیفہ کی تخلیق سے جو خیر اور بھلائی حاصل ہوگی وہ اس شر سے کئی گنا زیادہ ہے جو اس کی تخلیق میں چھپی ہوئی ہے۔ اور آپ خود دیکھ لیں الحمدللہ انسانوں میں کیسے کیسے عبادت گزار پائے جاتے ہیں، کیسے کیسے نیک لوگ پائے جاتے ہیں، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی عظمت بیان کرنے والے لوگ پائے جاتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ کی خشیت اختیار کرنے والے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اور اسی بنا پر علم والوں کو فضیلت ہے عبادت کرنے والوں پر۔ عبادت بھی ایک بہت اہم چیز ہے، عبادت اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، لیکن جو علم اور شعور کے ساتھ، جو آگہی کے ساتھ جو عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، آپ دیکھیں اس کی بات ہی بالکل الگ ہوتی ہے، اس میں ایک لطف، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی ایک لطف آنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرنے میں بھی ایک لطف آنے لگتا ہے جب آپ کے پاس علم آتا ہے۔ تو علم یعنی معرفت الہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو بات سوچ رہے ہو کہ وہ شر پیدا کرے گا یا شر پھیلائے گا، لیکن ہو سکتا ہے تم جو بات کرے وہ ذن اور گمان کی بنا پر ہے، اور میں جو بتا رہا ہوں وہ میں سب کچھ جانتا ہوں، میں ظاہر اور باطن کا جاننے والا ہوں، تو اس میں خیر زیادہ ہوگا انسان میں، اور جو خیر اس میں چھپی ہوئی وہ بات میں جانتا ہوں۔ تو یہاں پر ہم سبھی جانتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے انسانوں میں سے انبیاء پیدا کیے، صدیقین اور شہداء پیدا کیے، صالحین کو چنا اللہ تعالیٰ نے، انبیاء کو اپنے لیے چنا، تو اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں وہ مخلوق انسانوں کے اندر بھی نظر آتی ہیں کہ انسان انسانوں کو ہی دیکھ لے کہ کیسے کیسے نیک لوگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمام مخلوق پر اس انسان کو فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے. یہ عبادات تھی جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا. پھر وہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ کیفیات رکھ دی جس میں اس کو خیر اور شر کو پہچاننے کا جذبہ موجود ہے اس کے اندر. تو اس خلیفہ کی تخلیق کے بغیر یہ سارے فائدے نہیں حاصل ہو سکتے تھے, جیسے جہاد وغیرہ ہے, یہ امتحان اور آزمائش ہے, خیر اور شر کی قوتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے انسانوں کے اندر بہت ساری صلاحیتوں کو پوشیدہ کر رکھا ہے, جو فطرت میں کر رکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے فطرت میں رکھی ہے. پھر دوستوں اور دشمنوں کو پہچاننا, نیک لوگوں کی صحبت, اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا, یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں دشمنوں کو مار بھگانا, یا پھر ابلیس کے داؤ اور پیچ میں گرفتار نہ ہونا, ابلیس کے بہکاوے میں نہ آنا. تو ایسے بہت ساری خیر انسان کے اندر پوشیدہ ہے الحمدللہ, بہت ساری صفات سے انسان آراستہ ہے. تو آدم علیہ السلام کی تخلیق میں یہ ساری حکمتیں پوشیدہ تھیں, اور یہ اتنی عظیم ہے کہ ان میں سے اگر چند ایک بھی اس کی تخلیق کے لیے کافی ہو جاتی, لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں انسان کے اندر رکھ دی. پھر جو کہ فرشتوں کے قول میں ان کے اس خیال کی طرف اشارہ کہ انہیں اس خلیفہ پر فضیلت حاصل ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ وہ فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی فضیلت کو واضح کر دے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آگے جو آیت آئے گی کہ سجدہ کرنے کا. تو بہرحال یہاں پر ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں پر فرشتوں کا جو پوچھنا ہے یا فرشتوں کا جو کہنا ہے وہ حسد کی بنا پر نہیں تھا, یعنی فرشتوں نے حسد کی بنا پر نہیں پوچھی یہ بات, بلکہ علم حاصل کرنے کے لیے یہ بات پوچھی. اور پھر ان کے اوپر انکشاف ہوا اس حکمت کا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی کیسا فیصلہ کیا ہے, کتنا حکمت پر مبنی فیصلہ ہے کہ اس انسان کو پیدا کیا جس میں اتنی ساری پوشیدہ چیزیں رکھ دی, فطرت میں انسان کے اتنی بھلائیاں رکھ دی کہ جس کی وجہ سے انسان خیر کی طرف آگے بڑھتا ہے. اور ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں فرشتوں کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں ہی نہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی پیروی کرتے ہیں, ان کے اندر اس طرح کی باتیں نہیں ہیں جیسے جو انسانوں کے اندر رکھی گئی ہیں, حسد, بدگمانی, اس طرح کی چیزیں, کینہ وغیرہ. اور ایک اور بات, فرشتے ہم سب جانتے ہیں کہ فرشتے نیک اور مومن بندوں کے لیے, بلکہ پوری دنیا میں فرشتے ڈھونڈتے رہتے ہیں ایسے گھروں کو یا ایسے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوں, جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہوں. پھر ویسے بھی فرشتے مومن کی یا مسلمانوں کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں, سبحان اللہ. تو آپ دیکھیے جب فرشتے سمجھ گئے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ جو چیز پیدا کر رہا ہے, جس انسان کی تخلیق کی ابتدا ہو رہی ہے, اس انسان کے اندر بہت سارے خیر اور خوبیاں بھی رہے گی, تو لہٰذا انہوں نے فوراً اپنا جو بھی اعتراض تھا یا پھر جو بات انہوں نے بتائی تھی وہ واپس لے لی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زیادہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو یہاں پر ایکچولی اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے ہم کلام ہونا بھی ثابت ہے. اور پھر ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے. انسان کے اندر کچھ ایسی چیزیں رکھ دی لیکن انسان نے اپنی ان صلاحیتوں پر غور و فکر نہیں کیا, ناشکری کرنے لگا. تو فرشتے اپنے خیال میں غلط ثابت ہوئے, لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ دیکھو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. آگے کی آیت دیکھیے, آیت نمبر 31. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وعلم اور اس نے سکھائے آدم علیہ السلام کو, الأسماء نام, كلها ان سب کے, ثم پھر عرضهم اس نے پیش کیا ان کو, على الملائكة اوپر فرشتوں کے, فقالا تو اس نے فرمایا, انبئونی تم بتاؤ مجھے, بِأَسْمَائِ نام, هَؤُلَاءِ ان کے, ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے. ایک اور ترجمہ دیکھیے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے, پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا, اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ. انہوں نے عرض کیا, قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قالوا انہوں نے کہا, سبحانك پاکی ہے تیری, لا علم, نہیں کوئی علم لنا ہمارے لیے, الا مگر, ما علمتنا جو سکھایا تو نے ہمیں, انك بے شک تو, انت تو ہی, العلیم علیم ہے, الحکیم حکیم ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ تو انہوں نے عرض کیا کہ نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے, ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے, یہ آپ نے ہم کو سکھایا ہے, حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والے آپ کے حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں. اب یہاں پر پیچھے جو آیت ختم ہوئی انی عالم ما لا تعلمون کہ بے شک جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے, یہاں پر بھی عالم کی بات آئی تھی. پھر وہ علم آدم الاسماء, سکھائے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو, اور پھر انہوں نے کہا کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. بار بار علم کی بات آ رہی ہے. تھوڑا سا ہم کچھ الفاظ کا تجزیہ دیکھ لیتے ہیں ابھی تک پیچھے کی جتنی آیت ہوئی ہیں, اور پھر تھوڑا سا تقدس کسے کہتے ہیں, یہ تقدیس کسے کہا جاتا ہے, اور تسبیح کسے کہا جاتا ہے, اس کے فرق کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے, اور یہ علم کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. علم یعلم تعلیم, ایک تو یہ ہوتا ہے, علم جھنڈے کو بھی کہتے ہیں, علم ہم سبھی جانتے ہیں جاننا. پھر اسے دیکھیے جہاں سے ہم نے آیا شروع کی تھی, الملائکہ فرشتے, پیغام پہنچانے کے معنی میں آتا ہے, فرشتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور ضروری نہیں کہ صرف فرشتے کے لیے استعمال ہو, ہر وہ جو کہ پیغام کو پہنچائے. لام حمزہ کاف اس کا روٹ ورڈ ہے, کچھ لوگوں نے اس میں اختلاف کیا ہے اس کے روٹ ورڈ میں, انشاءاللہ ہم اس کے آخری میں ڈسکشن کریں گے. خلیفہ نائب کے لیے کہا جاتا ہے, خ لام فا اس کا روٹ ورڈ, خلفہ اس کا روٹ ورڈ ہے, پیچھے آنے والا. یسفکو وہ بہائے, سین فا کاف اس کا روٹ ورڈ ہے, خون یا پانی کا بہانا, اور اس کا زیادہ تر اطلاق خون بہانے پر ہی ہوتا ہے. الدماء خون, دال میم یا اس کا روٹ ہے, خون کا بہانا. نسبح ہم تسبیح کرتے ہیں, سین بہا پانی یا ہوا میں تیزی سے گزر جانے کے ہیں, تیرنا کسی چیز کا تیزی سے بہنا. نقدس ہم پاکی بیان کرتے ہیں, قدس قاف دال سین یہ روٹ ہے, پاک اور صاف ہونا. آدم ادما سے ہے, حمزہ دال میم, موافقت اور ملائمت کے لیے استعمال ہوتا ہے, حضرت آدم کا نام ہے, افراد جنس پر بھی اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے. عرضہم ان کے سامنے کیا, عین را دعاد چوڑائی کو عرض ہم کہتے ہیں نا, چوڑائی کسی چیز کو پیش کرنا, عرض کرنا بھی ہم کہتے ہیں, سامنے لانا عرض داشت. ام بی اونی مجھ کو بتاؤ, نون با حمزہ یا نون با واو یہ اس کا روٹ ہے, ایسی خبر جو خاص ہو, ایسی خبر جو سچی ہو, وہ خبر ہے جس کا سننے والے کی ذات سے تعلق ہو اور وہ اس پر اثر انداز ہو سکتی ہو. الحکیم حکمت والا, ہ کاف میم کسی چیز کی اصلاح کے لیے روک دینا, کسی چیز کے متعلق فیصلے کرنے کا نام ہے, یا معتبر شخص کو بھی کہتے ہیں. ایک اور بات جو ذہن میں رکھنا ہے, جیسے کہ ہم نے نسبحو کا پڑھا, نسبحو بحمدک اور ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں تیری خوبیوں کے ساتھ, یعنی ہم ایسی تنزیح کے ساتھ تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں جو تیری حمد و جلال کے لائق ہے. اور نقدس لک اس میں ایک معنی یہ ہے کہ ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں. تو اس میں ہم تھوڑا سا فرق دیکھ لیتے ہیں, تسبیح اور تقدیس کے الفاظ ہیں. تسبیح کے معنی سبحان اللہ کہنا ہے, سبحان اللہ کا ذکر کرنا, یا اس ذات کی زبان قال یا زبان حال سے صفت بیان کرنا ہے جو ہر قسم کے عیب نقص اور کمزوریوں سے پاک ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات. گویا یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو مثبت انداز میں بیان کرنے اور اس کی حمد یا تعریف بیان کرنے کے لیے آتا ہے. اور تقدیس کے معنی ایسی باتوں کی نفی کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے شایع نشان نہیں ہے. اور قدوس معنی وہ ذات ہے جو دوسروں کی شرکت کی محتاج اور شرک جیسی دوسری نجاستوں سے پاک ہو, یعنی ازداد اور انداد دونوں سے پاک ہو. یہ مقاصد اللغہ اس کے معنی ہے. تسبیح سے حمد بیان کرنا مقصود ہوتا ہے, اور تقدیس سے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ بیان کرنا, یعنی تقدیس میں یہ معنی آتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہر نقص اور عیب سے پاک قرار دیتے ہیں, اس کو تنزیہ کہا جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کو جواب تھا کہ اے اللہ تعالیٰ ہم کو تو کچھ بھی نہیں معلوم, ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری تقدیس کرتے ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ علم کا ذکر بار بار آیا ہے, اور یہ بھی ہم پڑھتے ہیں کہ الرحمن علم القرآن, علمہ البیان کا بھی لفظ آتا ہے آگے. تو رحمان وہ ہے جس نے قرآن کا علم دیا, قرآن کا علم سکھایا اور بولنے کی قوت اور توفیق دی انسان کو اسپیک کرنے کی الحمدللہ ایبلٹی اللہ تعالیٰ نے دی جو دوسرے جانوروں کو نہیں ہے. تو یہاں پر انسانیت کی جو شروعات ہوئی, آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو ان کو تمام چیزوں کے نام دیے گئے, یعنی یہاں پر آپ نالج سمجھیں, نام کی بات آئی ہے, لیکن ایکچولی اصل چیز ہے کہ کیوں آدم علیہ السلام کو فضیلت حاصل ہوئی اور کیوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا, کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ علم سکھایا تھا. جیسے کہ ابھی ہم نے الفاظ پڑھے کہ وہ علم آدم الاسماء، سکھائے اللہ تعالیٰ نے کچھ نام، پھر فرشتوں کے سامنے کیا کہ بتاؤ وہ نام، لیکن فرشتے نہیں بتا سکے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام سے پوچھا تو آدم علیہ السلام نے تمام نام بتا دیے تھے، کیونکہ فرشتوں نے کیا کہا کہ ہم کو تو کچھ علم ہی نہیں ہے، ہم کو تو بس اتنا ہی، بس چھوٹا سا پرٹیکولر علم ہے جتنا تو نے دیا ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے. اور اسی بنا پر فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جتنا ان کو حکم دیا گیا ہے وہ اتنا ہی کرتے ہیں. تو یہاں پر فرشتوں کو بتا دیا گیا کہ دیکھا اس بنا پر اللہ تعالیٰ انسان کو فضیلت دے رہا ہے، اور اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے کہ وہ سجدہ کریں. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے کہا کہ انک انت العلیم الحکیم. العلیم اس ہستی کو کہا جاتا ہے جس نے اپنے علم کے ذریعے سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہو، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہ ہو، آسمانوں اور زمین میں کوئی ذرہ بھر چیز بھی اس سے پوشیدہ نہ ہو، اس ذرے سے بڑی یا اس سے چھوٹی کوئی چیز بھی اس سے چھپی ہوئی نہ ہو. اور الحکیم اس ہستی کو کہا جاتا ہے جو کامل حکمت کی مالک ہو، کوئی مخلوق اس کی حکمت سے باہر نہ ہو، اور کوئی کام کوئی معمول اس حکمت سے علیحدہ نہ ہو. بس اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی پیدا نہیں کی جس میں کوئی حکمت نہ ہو، اور نہ کوئی ایسا حکم دیا جو حکمت سے خالی ہو. اور حکمت سے مراد ہے کسی چیز کو اس کے مقام پر رکھنا جو اس کے لائق ہے. تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور علم کا اقرار اور اعتراف کیا، اور اس بات کو بھی تسلیم کیا کہ وہ ایک ادنا سی چیز کی معرفت سے بھی قاصر تھے، ان کو کوئی بھی جس کا علم نہیں تھا. انہوں نے اس حقیقت کا بھی اعتراف کیا کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور انہیں وہ کچھ سکھایا جو وہ نہ جانتے تھے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ یہ آدم ہو، یعنی آگے ہم ابھی دیکھیں گے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک تو علم کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ علم کی کتنی فضیلت ہے. اور اسی بنا پر علماء کرام کہتے ہیں کہ اہل علم کی صحبت اختیار کرو، ان کی قدر جانو، ان کا ادب کرو. اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ منافق کون ہوتے ہیں، فاسق کون ہوتے ہیں، جو علم نہیں رکھتے، جو شعور نہیں رکھتے، جو رشتوں کو توڑتے ہیں، جن کو کوئی علم نہیں ہے، جن کو نہ خیر کا علم ہے نہ کوئی شر کا علم ہے. کیونکہ دونوں علم حاصل ہونا ضروری ہے تاکہ ہم شر کو پہچان سکیں کہ شر کیا ہے. جب ہم خیر کو جانیں گے اور شر کو جانیں گے تو ہم شر سے بچ سکیں گے اور خیر کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. تو یعنی نالج علم کا یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے. تو یہ جو ٹرمنالوجی استعمال کی گئی ہے کہ اس میں بھی خاص طور سے اسم کا لفظ آیا ہے کہ ناؤن، اللہ سبحانہ تعالیٰ علم دے رہا ہے. کون سے علم کی بات کی جا رہی ہے؟ جو دنیا کا علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ٹیکنالوجی کا علم ہے. تو آپ دیکھیں علم کوئی برا نہیں ہوتا اٹ سیلف. علم انسان کو کوئی بھی علم حاصل کرنے سے روکا نہیں گیا ہے. ہاں لیکن وہ علم جو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور کر دے، اللہ تعالیٰ کی معرفت سے دور کر دے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے دور کر دے، وہ علم پھر کیا ہے؟ ورسٹ قسم کا علم ہے. اسی لیے ہم کو دعا سکھائی گئی کہ اللہم انی اسألوک علما نافعا، اور ایسے علم سے پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا کہ
اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا تخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا یستجاب لها.
اے اللہ تعالیٰ، میں ایسے علم سے پناہ مانگتی ہوں جو نفع نہ دے، ایسے قلب سے پناہ مانگتی ہوں جس میں خشیت نہ ہو، ایسے نفس سے پناہ مانگتی ہوں جو سیر نہ ہو، اور ایسی دعا سے پناہ مانگتی ہوں جو قبول نہ ہو. تو ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے. تو یہاں پر علم کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے. اور قال سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اس کے بارے میں امام قرطبی کہتے ہیں رحمہ اللہ علیہ کہ ملائکہ کی اقتداء میں ہمیں یہی کہنا چاہیے، لا ادری، اللہ عالم. یعنی اگر ہم سے کوئی کچھ سوالات کرے تو ہر سوال کا جواب تو ہمیں نہیں آ سکتا نا. بعض سوالات ایسے ہو سکتے ہیں جس کا جواب ہمیں نہ بھی معلوم ہو. تو جیسے فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، تو پاک ہے، لا علم لنا، نہیں ہے علم ہمیں، الا ما علمتنا، جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے. تو لہٰذا جب اگر کسی سے سوال کیا جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ کہے کہ اللہ عالم، اپنی بات بتا دے لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دے کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، یا پھر ولا ادری، اور میں نہیں جانتا. تو ملائکہ کی اقتداء کی جائے. انبیاء اور جو بڑے بڑے فضیلت والے لوگ تھے، جو فضلہ تھے، علماء تھے، وہ لوگوں کا یہی معاملہ تھا. اگر کوئی بات ان کو پتہ نہ چلتی تو وہ کہہ دیتے کہ ہم نہیں جانتے. جیسے کہ امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص مصر سے ان کے پاس آیا قافلے کے ساتھ، اور اس نے کچھ اپنے پاس لکھ کر لایا تھا، سوالات کچھ 20-22 سوالات تھے. کہہ رہے تھے کہ اس میں سے صرف امام مالک نے 6 یا کچھ کم، پتہ نہیں مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے، کچھ سوالوں کے جواب دیے اور باقی کے جوابات نہیں دیے. تو وہ بہت حیران ہوا، کہنے لگا کہ میں اتنی دور سے سفر کر کے آپ کے پاس آئی اور لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ سب سے بڑے عالم ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں لا ادری یا ما ادری، میں نہیں جانتا. تو انہوں نے کہا کہ جو بات درست ہے وہ میں بتا رہا ہوں. تو سچے عالم کی یہی نشانی ہے کہ وہ جو بات اسے نہیں معلوم ہوتی وہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم. بلا وجہ جو بات نہ معلوم ہو اس کے بارے میں بھی بتانا یہ غلط بات ہو جائے گی. اور علامات قیامت میں سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب ایسا ہوگا, ایک وقت ایسا آئے گا کہ علماء کی موت ہو جائے گی, علم قبض کر لیا جائے گا, پھر جاہل لوگ باقی رہ جائیں گے, لوگ ان جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے, لہٰذا وہ خود بھی بھٹکیں گے اور دوسروں کو بھی بھٹکائیں گے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. یعنی یہاں پر بتایا جا رہا ہے اس حدیث میں علم کی اہمیت پر بات بتائی جا رہی ہے کہ لوگ علم حاصل کرنا چھوڑ دیں گے اور جاہل لوگ باقی رہ جائیں گے اور علماء کی موت واقع ہوتی جائے گی. تو لہٰذا پھر لوگ کیا کریں گے, وہ جاہلوں سے ہی فتویٰ پوچھیں گے. تو لہٰذا ہم کو اپنے آپ کو اس فیلڈ میں آگے بڑھانا ہے, ہم کو علم حاصل کرتے رہنا ہے. اور ایک اور بات جو ہمیں اس سے پتہ چلتی ہے, اس آیت سے سیکھنے کو ملتی ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. اس آیت سے ہمیں یہ سیکھنے کو پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے نفس کو اچھے کاموں میں لگائیں, اپنے آپ کو اچھے کاموں میں لگائیں, اپنے وقت کو اچھے کاموں میں لگائیں, اپنے نفس کو اپنے وقت کو ضائع نہ کریں, مسائل میں بہت زیادہ جدال نہ کیا جائے, بہت قیل و قال نہ کی جائے, جو مسائل نامعلوم ہوں ان کا علم حاصل کیا جائے اور ابن اسرائیل کی طرح قیل و قال نہ کیا جائے. ایک اور بات جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ اہل علم کی قدر جانو, ان کا ادب اختیار کرو اور ان کی صحبت اختیار کرو, ان کا ادب کرو اور ان کی صحبت اختیار کرو. کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے آدم علیہ السلام کو کہ فرشتے انہیں سجدہ کریں, تو یعنی کس بنا پر فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا کہ سجدہ کرے, علم کے بنا پر. تو لہٰذا ہم کو بھی اہل علم کی قدر کرنا چاہیے اور ملائکہ کی اقتدا میں ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ میں نہیں جانتا, واللہ عالم, یا پھر اگر سوال کا جواب بھی دے دے تو بھی بہتر ہے کہ یہی کہیں کہ زیادہ بہتر بات اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے, ہم زیادہ نہیں جانتے. آگے کی آیت دیکھیے, آیت نمبر 33. قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبعهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. قال, اس نے فرمایا, یا آدم, اے آدم, انبئهم, تو بتا ان کو, بی اسماہم, نام ان کے, فلما, تو جب, انبئهم, اس نے بتلایا ان کو, بی اسماہم, نام ان کے, قال, اس نے فرمایا, علم, کیا نہیں, اقل, میں نے کہا تھا, لکم, تمہارے لیے, انی, بے شک میں, عالم, میں جانتا ہوں, غیب السماوات والارض, غیب کو آسمان اور زمین کے, وعالم, اور میں جانتا ہوں, ما تبدون, جو تم ظاہر کرتے ہو, وما کنتم, اور جو تم تکتمون, چھپاتے ہو. پھر اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے کہا, تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ. جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمان اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے چھپی ہوئی ہیں. جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے, اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں. سبحان اللہ, آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے, اس کے پاس غیب کا علم ہے, وہ ہر چیز جانتا ہے, ہمارے دلوں میں آنے والے خیالات تک جانتا ہے. آپ بتائیں ہم کچھ چھپا سکتے اپنے دل میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا, اے آدم, ان کو ان کے ناموں کی خبر دو, یعنی ان تمام چیزوں کے, تمام اسماء کے بارے میں آگاہ کرو جن کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے بھی پیش کیا تھا اور فرشتے ان کے نام بتانے سے قاصر رہے. جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان ناموں سے آگاہ کیا تو ان پر آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں خلیفہ بنایا آدم علیہ السلام کو, اور اللہ تعالیٰ کی جو حکمت تھی اور اس کا جو علم تھا وہ نام بتانے کے بعد ان کے سامنے وہ بات ظاہر ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں؟ غیب سے مراد ہر وہ چیز ہے جو ہم سے اوجھل ہو, یعنی ہم انسان نہیں دیکھ سکتے ہو اور ہم نہ اس کو مشاہدہ کر سکتے ہوں. جب وہ غائب چیزوں کا علم رکھتا ہے تو مشہودات کو وہ بدرجہ اولا جانتا ہوگا جو ظاہر ہے. سبحان اللہ, یعنی میں جانتا ہوں اس چیز کو جسے تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. سبحان اللہ, آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ. ہم تو اپنی دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے وہ تک نہیں جانتے, اور اللہ سبحان تعالیٰ, سبحان اللہ, وہ العلیم ہے, الحکیم ہے, الخبیر ہے, تو وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے. وہ ہمارے دلوں میں آنے والے خیالات تک کو جانتا ہے, اور کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ تو بہرحال یہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا, اس کی عظمت کا احساس ہوتا ہے. اس سے یہاں پر ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ جب فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے علمی احاطے کا علم ہو گیا اور انہوں نے پھر اپنے عجز اور کم علمی کا اعتراف کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وہ بات بتا دی جو وہ نہیں جانتے تھے. وہ یہ تھی کہ انسان میں اگر فتنے اور شر کا پہلو ہے تو صلاح اور خیر کا پہلو بھی موجود ہے, کیونکہ فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ شر اور فساد پھیلائے گا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے نام پوچھے اور آدم علیہ السلام نے تمام نام بتا دیے تو فرشتوں کو پتا چل گیا کہ ہاں, انسان میں خیر کا بھی پہلو موجود ہے, صلاح کا بھی پہلو موجود ہے, اور یہ پہلو غالب رہے گا. خیر اور صلاح کا پہلو انسان کے اندر غالب ہے, اسی لیے اس کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے, اور وہ اپنے علمی کمال کی وجہ سے اس کی اہلیت بھی رکھتا ہے. سبحان اللہ. تو تو اس قصے سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ علم عبادت سے افضل ہے. عبادت کا تعلق صرف مخلوق سے ہوتا ہے جبکہ علم کا تعلق خالق و مخلوق دونوں سے ہوتا ہے. اور الحمدللہ سب سے زیادہ نے جو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ انکا انت العلیم الحکیم، کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر علیم ہے اور الحکیم ہے. تو وہ علم اللہ تعالیٰ نے، کچھ نہ کچھ علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے. تو بے شک انسان فرشتوں کی جیسی عبادت تو نہیں کر سکتا، لیکن اس علم کی بنا پر وہ فرشتوں سے افضل اور مستحق خلافت قرار پاتا ہے ماشاءاللہ، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے. اور پھر یہی جو علم تھا جو انسان کو دیا گیا، آپ دیکھیں کہ جس کی بنا پر انسان کے اندر یہ مادہ رکھ دیا گیا، یہ انسان کے اندر یہ جذبہ رکھا گیا کہ جو دوسرے جانوروں کو نہیں دیا گیا، جو دوسری مخلوق کو نہیں دیا گیا، جو فرشتوں سے زائد چیز انسان کو جو دی گئی وہ تھی تمام چیزوں کے نام، ان کے خاص عام چیزوں کا علم، خاص اور عام چیزوں کا علم، اور پھر اسی ذریعے سے آگے اور نامعلوم چیزوں تک پہنچنے کی اس کے اندر صلاحیت رکھی اللہ تعالیٰ نے، یعنی تحقیق کا جذبہ اس کے اندر رکھا. آپ دیکھیں جتنی جو ایجادات ہیں، انسان کتنی ایجادات کر رہا ہے، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دی. اور کہا جاتا ہے کہ انسان اتنا دماغ استعمال کرتا ہے اپنی پوری زندگی میں، اگر وہ بہت اچھا کوئی بہت بڑا ٹیلنٹڈ کوئی شخص ہو تو بھی وہ اپنے دماغ کا بس صرف چند پرسنٹ حصہ، ہو سکتا ہے 1/4 حصہ یا اس سے بھی بہت کم حصہ وہ استعمال کرتا ہے. اگر وہ پورا دماغ استعمال کرے تو آپ سوچیں کیا کیا چیزیں نئی نئی ایجاد کر لے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر وہ علم رکھا جس سے اس کے اندر تحقیق کی جستجو پیدا ہوئی اور وہ نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا چلا گیا. اور یہی قوت اور یہی جو استعداد ہے اس انسان کے اندر کہ جس کی بنا پر وہ زمین میں خلافت کا نظام سنبھال سکتا ہے، یا زمین کے جو قوتیں ہیں اس سے نئی نئی چیزیں وہ پیدا کر سکتا ہے، نئی نئی چیزیں بنا سکتا ہے، ایجادات کر سکتا ہے جو فرشتوں کو نہیں ہے. اور یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ فرشتوں کو صرف انہی امور کا علم دیا گیا جن پر وہ معمور ہیں، جو کام ان کے سپرد کیا گیا ہے، جیسے کہ بادلوں کا فرشتہ ہے، پانی کا فرشتہ ہے، یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے افعال یا جو بھی کام لگائے ہیں وہ جانتے ہیں. اب جس فرشتے کو جس فیلڈ کا علم ہے بس وہ اسی میں کام کر سکتے ہیں، دوسرے میں اس کو معلومات نہیں ہے. جبکہ انسانوں کو تمام اشیاء کا سرسری علم دیا گیا، پھر وہ تحقیق اور جستجو کے ذریعے سے اس میں اور آگے بڑھتا چلا گیا الحمدللہ. آگے دیکھیے آیت نمبر 34، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وَإِذْ، اور جب، قُلْنَا، کہا ہم نے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کے لیے، اسْجُدُوا، تم سجدہ کرو، لِآدَمَ، آدم کے لیے، فَسَجَدُوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، وَاسْتَكْبَرَ، اور اس نے تکبر کیا، وَكَانَ، اور وہ تھا، مِنَ الْكَافِرِينَ، کافروں میں سے. پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ اور سجدہ کرو تو سب جھک گئے، سجدہ کرنے لگے، لیکن سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا. اب یہاں پر ابلیس کا ذکر آیا ہے، اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ ابلیس یہ جنوں میں سے تھا. کہا جاتا ہے صحابہ اکرام کے واقعات سے اور قرآن کی آیت سے، احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جنوں میں سے تھا، اور ہو سکتا ہے اپنی عبادت کی وجہ سے ملائکہ میں شامل ہو گیا، اس کو وہاں پر درجہ دے دیا گیا آگے اوپر بڑھنے کا. تو یہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب بھی جانتا تھا، آخرت پر بھی یقین رکھتا تھا، ان دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین رکھتا تھا، جبکہ کفار مکہ نہیں رکھتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، تو یہ عبادت تو کرتا رہا لیکن اطاعت نہ کر سکا. ابا واستکبرا، انکار کیا اور تکبر کیا. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ابا واستکبرا سے کیا فرمایا کہ وہ کان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کفر کی کئی قسمیں ہیں. ایک وہ کفر ہوتا ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان تو لائے، آخرت پر بھی یقین رکھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل بھاگے، یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرے تو سمجھے وہ کافر ہے. اور آج ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں، آپ خود سوچیں، آج ہم مسلمانوں میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، جو کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ موڑ رہے ہیں، جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، اور اس پر بھی دیدہ دلیری اور ڈھٹائی دیکھیں کہ ہم آخرت میں توبہ کر لیں گے، یا آخر عمر میں توبہ کر لیں گے، یا حج و عمرہ کو چلے جائیں گے. تکبر تو آج یہ اتنی عام برائی ہے. تو اس نے کیا کہ ابا ریفیوز کر دیا، یعنی کسی کی کمانڈ کو ریجیکٹ کر دینا، اور پھر استکبار، ایروگنٹ ہوا، ٹو سی گریٹنیس، جیسے ہی اللہ کی بات کو اس نے ریفیوز کیا اس میں تکبر آ گیا، نافرمانی کی پوزیشن چاہ رہا تھا وہ، تکبر اور پاور چاہنا. یہ دین میں بھی ہوتا ہے، دنیا کے معاملے میں بھی ہوتا ہے. یہ نہ سمجھے کہ دینداروں میں نہیں ہوتا، یہ آپس میں اسکالرس میں نہیں ہوتا، یہ مذہبی لوگوں میں نہیں ہوتا، نہیں، یہ رینک، پوزیشن، یہ سب ایکچولی یہ لوگوں کے اندر ایک ہرس ہے، یہ شیطان کی طرف سے، یہ شیطان نے ڈال دی ہے. تو اللہ کے سامنے تکبر اور بڑائی، اتنا بڑا جرم. تقریباً یہ جو آدم اور ابلیس کا قصہ ہے قرآن میں 7 ٹائم آیا، 7 دفعہ آیا ہے یہ واقعہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دینا چاہ رہے کہ دیکھو تم لوگ الرٹ ہو جاؤ، اے میرے بندو، یہ شیطان تھا جس نے بہکایا آدم علیہ السلام کو، یہ شیطان تھا جس نے دیکھو تم سے دشمنی کی، اس میں کتنا حسد تھا کہ اس نے دشمنی کی، تو پہلا گناہ جو آسمان پر ہوا وہ بھی حسد کا تھا، اور پہلا گناہ جو زمین پر ہوا اور قتل ہوا حسد کی بنا پر، وہ بھائی سے بھائی کا قتل تھا، کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا حسد کی بنا پر، کہ اس کی نیکی قبول ہو گئی میری نیکی قبول ہوئی، تو اس کو اپنے بھائی سے حسد پیدا ہو گیا. تو زمین اور آسمان پر جو بھی گناہ ہوا پہلا، وہ حسد کی بنا پر تھا. اور اس لیے آپ دیکھیں یہ حسد انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتا. تو ابلیس نے بھی حسد کیا، جس کی بنا پر اس نے انسان کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اس نے، کیونکہ وہ خود پاور چاہ رہا تھا، وہ خود اپنی بڑائی چاہ رہا تھا، اس نے ریفیوز کر دیا. اور جیسے ہی اس نے ابا انکار کیا، اس کے اندر تکبر آ گیا، نافرمانی کی اس کے اندر وہ چاہت پیدا ہو گئی. تو یہاں پر ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم شیطان کو اپنا واقعے میں دشمن سمجھیں. اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی انسان کی دشمنی میں. تو لہذا وہ شخص کتنا نادان اور بے وقوف ہوگا جو اپنے دشمن کو دوست بنا لے. تو بھلا دشمن کو کوئی دوست بنا سکتا ہے؟ تو یہ قصہ آدم و ابلیس اس میں ہمارے لیے بہت سبق ہے. تو یہ قرآن میں جہاں جہاں آیا ہے، تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ قصہ آدم و ابلیس کوشش کریں کہ جہاں تک آپ کو مل سکتا ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، اور اس سے کیا سبق ملتے ہیں ہمیں، کوئی تین اس سے ایسے فوائد نکالیں اپنی زندگی کے لیے کہ اس قصے میں، آدم علیہ السلام کے قصے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، اور تین فائدوں کو ڈھونڈیں کہ کون سے تین فائدے ہمیں مل سکتے ہیں اس قصے میں، اس واقعے میں. بہرحال ابلیس نے تکبر کیا، انکار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. تو آپ بتائیں کہ کیا آج ہم یہ بات پسند کریں گے کہ اللہ نہ کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ موڑے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں اور پھر ہمیں کوئی کافر کہے یا ہمیں کافر بنا دیا جائے، اللہ نہ کرے. تو کوئی بھی اس بات کو پسند نہیں کرے گا. لیکن آج ایسا کفر بہت لوگ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کھلم کھلا نافرمانی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں. تو یہاں پر تو یہ جو ابلیس تھا، یہ تو سب سے بڑا مسلمان تھا دیکھا جائے تو. یہ تو عبادت کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی، اس کو تو آخرت پر بھی یقین تھا، اس کو تو دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین تھا، قیامت کا اس کو یقین تھا، اس نے فرشتے بھی وہاں تھے موجود جہاں پر وہ رہتا تھا آسمان پر، لیکن اس نے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے انکار کر دیا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اور یہ کانسیپٹ بھی یہاں پر کلیئر ہوتا ہے کہ گناہ یا خطا کا جو ایک الزام عورت پر دیا جاتا ہے، تو اس الزام سے اللہ تعالیٰ بری کرتا ہے. الحمدللہ قرآن نے بہت سارے کانسیپٹ کلیئر کیے، کیونکہ اہل کتاب نے کس طرح سے اپنے انبیاء پر، یعنی اپنے انبیاء کی سیرت کو انہوں نے نہیں چھوڑا اور ان کی سیرت کو داغدار کر دیا اور ان پر الزامات لگائے، اور حضرت حوا پر بھی الزام لگایا کہ یہ عورت جو ہے گناہوں کی پوٹلی ہوتی ہے، عورت گناہوں پر اکسانے والی ہوتی ہے، یا گناہوں کو کی شروعات کرنے میں عورت کا ہاتھ رہا. تو اس کانسیپٹ کو یہاں کلیئر کیا جا رہا ہے کہ اصل گناہ کی پوٹلی کوئی عورت نہیں ہے، یا وہ کہتے کہ یہ عورت نے اکسایا تھا، یا حضرت حوا نے اکسایا تھا آدم علیہ السلام کو، اور اس بنا پر وہ کہتے کہ حضرت حوا کی وجہ سے ہی آدم کو جنت سے نکلوایا گیا. اور وہ کہتے ہیں کہ زمین پر انسان کا آنا دراصل یہ قرض ہے، یا ایک لعنت ہے، یا پھر ایک سزا کے طور پر ہے. تو نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو آزمانا تھا نا کہ انسان اور شیطان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتار دیا، دونوں ایک دوسرے کے دشمن تھے. اب اللہ تعالیٰ کو یہ دیکھنا تھا کہ شیطان کی بات مانتے ہو تم لوگ یا اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہو. تو ہم بار بار جب قرآن آگے پڑھتے جائیں گے تو آپ کو آدم اور ابلیس کا قصہ پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میرے مخلص بندے اس کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے شیطان کے، اور اللہ تعالیٰ نے مہلت دی تھی اس کو کہ تجھے میں مہلت دیتا ہوں. لیکن ہم انسانوں کو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ ہم کو شروع میں بتا دیا گیا کہ دیکھو تمہارا دشمن ہے اور وہ تمہیں کسی بھی طرح فائدے نہیں حاصل کرنے دے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو وہ دور کرنا چاہے گا تمہیں، جس طرح سے وہ خود اللہ کی رحمت سے دور ہوا اور لعنت زدہ قرار پایا. آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے اس نے دونوں کو بہکایا، دونوں کو پھسلایا، دونوں کو اپنے ڈھپ پر لایا، اور دونوں کو وہ پھل چکھوایا جس سے منع کیا گیا تھا. آیہ 35، وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکون من الظالمین. وقلنا، اور کہا ہم نے، یا آدم، اے آدم، اسکن، تو ٹھہر، انتا، تو، و زوجک، اور بیوی تیری، الجنت، جنت میں، وکلا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، اس سے، رغدن، بے فکری سے، حیثو، جہاں سے، شئتما، چاہو تم دونوں، یعنی کھاؤ شوق سے، رغبت سے، ولا تقربا، اور مت تم دونوں قریب جانا. اب آپ دیکھیں کہ تقربا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. آپ لوگ گرامر پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عربی زبان میں صرف واحد اور جمع نہیں ہوتی ہے جو ہم اردو میں پڑھتے ہیں، بلکہ عربی میں واحد، تثنیہ اور جمع، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں. تو ولا تقربا اور نہ تم دونوں جانا قریب، ہادہی اس شجرہ درخت کے، فتکونا تو تم دونوں ہو جاؤ گے، یہاں پر بھی تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے، من الظالمین ظالموں میں سے، یعنی اس درخت کے پاس نہیں جانا. روانی والا ترجمہ دیکھیں، پھر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا، ورنہ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے. آگے کی بھی آیت دیکھ لیتے ہیں ساتھ میں. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. فأزلهما تو فسلایا دونوں کو، الشیطان و شیطان نے، انہا اس سے، فأخرجهما تو اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو، مما اس سے جو، کانا تھے دونوں، فی ہی اس میں، وقلنا اور کہا ہم نے، اہبتو تم اترو، بعدکم بعض تم میں سے، لبعدن بعض کے لیے، عدو دشمن ہے، ولکم اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر ٹھکانا، ومتاعن اور فائدہ اٹھانا ہے، الہین ایک وقت تک. آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے. ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے. اب دیکھیں، یہ ہے اصل سٹوری، یہ ہے اصل کہانی، اور یہ ہے اصل قصہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان دونوں سے کہا تھا کہ تم جہاں چاہو جاؤ اور جہاں چاہو رہو. اور جب اس کی دشمنی واضح ہو گئی، جب اس نے سجدہ نہیں کیا، اور یہ اس کے بارے میں ایک اور بھی بحث ہمیں ملتی ہے تفاسیر میں کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا، اور ایکچولی یہاں پر اللہ تعالیٰ کو دیکھنا تھا کہ کون اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے. اور چونکہ اس وقت تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا فرشتوں سے، لیکن اب کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی انسان کو سجدہ کرے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہو سکتا ہے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا تھا، جھکے تھے مطلب. تو یہ شریعت محمدی میں بالکل جائز نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے. تو ابلیس نے دراصل، جو کہ جنوں کے جنس میں سے تھا، اور اپنی عبادت گزاری کی کثرت کی بنا پر فرشتوں میں گھلا ملا رہتا تھا. تو جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، تو کہا جاتا ہے کہ ابلیس خود ایک چاہ میں تھا کہ مجھے زیادہ رتبہ ملے یا جنوں کو زیادہ رتبہ ملے، لیکن اس کو پھر حسد پیدا ہو گیا، انسان سے اس نے حسد رکھا، یا اس نے جو بھی کچھ اس نے کیا، بہرحال اور آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گئے. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فضیلت یہاں پر ظاہر کی، تو ابلیس نے کیا کیا، انکار کر دیا اس بات کو ایکسیپٹ کرنے سے، اور تکبر کیا اور کہا کہ میں زیادہ بہتر ہوں. جیسے دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسری جگہ پر کہ اس نے کہا تھا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا تو نے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، انہیں خود ہی ازیوم کر لیا کہ آگ زیادہ بہتر ہے اور مٹی کم تر ہے. اور یہاں پر ایک بات اور بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے آدم علیہ السلام کی ہی تخلیق کی تھی بطور انسان کے، اور اسی لیے جو ڈاروین کا جو تھیوری ہے وہ خود بخود ریجیکٹ ہو جاتی ہے. ڈاروین تھیوری میں کیا کہا گیا ہے کہ نعوذ باللہ انسان پہلے بندر تھا یا بندروں کی نسل سے تھا، دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے وہ سیدھا انسان بنا. تو نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے صورتوں میں، سورہ آراف میں یہاں پر سات جگہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، آدم علیہ السلام کی جو ان کو اپنے ہاتھوں سے ان کی تخلیق کی، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی، اور پھر اسی نفخ روح سے انسان میں فہم، قوت، ارادہ، اختیار، تمیز، یہ ساری چیزیں پیدا ہوئی جو کسی دوسری مخلوق میں نہیں پائی جاتی ہیں. پھر یہاں پر ایک اور بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ حضرت حوا کو پسلی سے پیدا کیا گیا، لہٰذا اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، یعنی عورت کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ تم اسے توڑ دو گے، بس اسے حسن سلوک سے پیش آؤ. صحیح بخاری. تو یہاں پر اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت حوا کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے. پھر ایک اور یہاں پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان سے کہا گیا تھا کہ تمام چیزیں تمہارے لیے جائز ہیں، یعنی یہاں پر اباحت پتہ چلتی ہے تمام چیزوں کی، یعنی زمین پر جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں وہ سب ہمارے لیے مباح ہیں، ہمارے لیے جائز ہے، جب تک کہ اس شریعت نے کسی چیز کو پرٹیکولر نشاندہی کر کے اس کو ہمارے لیے ناجائز نہ قرار دیا ہو یا حرام نہ قرار دیا ہو. تو ہر چیز جائز اور مباح ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جہاں چاہو بفراغت رہو، کھاؤ پیو، لیکن بس فلاں درخت کے پاس نہ جانا. تو اس آیت سے پھر ایک اصول نکلتا ہے، اور یہ دلیل ملتی ہے کہ زمین پر بھی انسان کے لیے ساری چیزیں جائز ہیں، بس جو اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نے ہمیں بتا دی ہیں وہ ناجائز ہیں، وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، تو بس وہی ہمارے لیے ممنوع ہوں گی۔ تو بہرحال جب ان کو جنت میں رکھا گیا اور کہا گیا، اب یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کون سا درخت تھا، کچھ لوگ اس کے بھی پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ وہ فلاں درخت تھا، یہ درخت تھا، ہمیں اس کی بحث میں جانا ہی نہیں ہے، ہمیں بس یہ دیکھنا کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، بس وہ تھا کہ اصل چیز تھا کہ حکم اللہ تعالیٰ کا ماننا، تو جس چیز سے منع کیا 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 شیطان نے اسی چیز پر، یعنی ان کو دھیرے دھیرے ڈھب پر لے آیا۔ فازلہما کا لفظ ہے، زلہ کہتے ہیں کہ پیروں کو لڑکھڑا دینا، قدم کو ڈگمگا دینا۔ جب انسان ڈاواڈول ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب صحیح چپل نہیں ہوتی ہے یا روڈ صحیح نہیں ہوتا ہے تو اس کے قدم لڑکھڑاتے ہیں، تو شیطان بھی کیا کہتا ہے، وہ سیدھا آ کر آپ کو نہیں بہکاتا، شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے پہلے آپ کو، پھر گناہوں کی ترغیب رغبت دلاتا ہے، پھر گناہوں کے فائدے بتاتے کہ اچھا اس میں کتنے فائدے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر وہ دھیرے دھیرے ایسے اکساتا ہے کہ انسان کو پتا بھی نہیں چلتا اور انسان اس کے اس بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ تو یہ فزلہما، دراصل یہ لفظ بہت اہم لفظ ہے جس میں بہت معنی پنہا ہے، کہ اس نے دھیرے دھیرے اپنے ڈھب پر لایا، یعنی ڈائریکٹ اس نے نہیں کہا کہ میں شیطان ہوں اور میں تمہیں بہکانے آیا ہوں، بلکہ اس نے کیا کہا کہ بہکانے کی شروعات کی، اور ابلیس، یعنی جب ہم نے تکتمون تک پڑھا تھا، اس جدو بھی ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اس جدو سجدہ کرو، سجدہ عاجزی کرنا، انکساری کرنا، انتہائی عاجزی کے اظہار کے لیے جھک جانا، اور ابلیس شیطان کا نام ہے، بلسا اس کا روٹ ورڈ ہے، سخت نا امیدی کے باعث غمگین ہونا۔ عام طور پر انسان غم اور مایوسی کی وجہ سے خاموش رہتا ہے، اسے کچھ سجھائی نہیں دیتا، خاموش اور دلیل سے عاجز ہونا بھی اس کے معنی آتے ہیں۔ ابا انکار کر دیا، کسی بات کو تسلیم نہ کرنا، اڑ جانا، قبول نہ کرنا، مکر جانا یا پھر مکروہ جاننا، پسند نہ کرنا، کسی چیز سے ناخوش ہونا۔ استکبرا، کبر، کاف با را اس کا روٹ ہے، تکبر، سب سے بزرگ اور عالی مرتبہ، بوڑھا یا بڑا۔ تکبر ہر بڑا امر مراد ہے، اور تکبر بہت بڑا گناہ ہے، یہ فخر کا سب سے آخری درجہ ہے۔ اسکن ساکن رہو، سکنا حرکت کے بعد ٹھہر جانا، کسی جگہ رہائش اختیار کرنا۔ سکون تسکین اس آگ کو بھی کہتے ہیں جس سے سکون حاصل ہو۔ کلا کھاؤ، اکلا کھانا، تناول کرنا، بہریاب ہونا، فائدہ اٹھانا۔ رغدن جتنا چاہو، رغین دال، اپنی خواہش اور مرضی کے مطابق آسودہ زندگی۔ تقربا قریب جانا، قاف را با قرب سے ہے، کسی کے قریب جانا، مکان و زمان، نسبی تعلق، مرتبہ، حفاظت اور قدرت، سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الشجرہ درخت، شین جیم را، وہ نباتات جس کا تنا ہو درخت۔ الظالمین ظالموں میں، ظلم ظلمہ ظلام میم، روشنی کا معدوم ہونا، یعنی بہت اندھیرے کے لیے بھی آتا ہے لفظ۔ حق سے تجاوز کرنا، خواہ قصیر ہو یا قلیل، کسی چیز کو ناجائز طریقے سے اس کے اصل مقام سے ہٹانا۔ ازلہما، پھسلا دیا ان دونوں کو، زللہ جو گناہ بغیر ارادے کے سرزد ہو جائے۔ احبتو اتر جاؤ، حبتا حبتا کسی چیز کا بے اختیاری کی حالت میں نیچے اترنا، جیسے کہ پتھر بلندی سے نیچے گرتا ہے۔ بعدکم تم سے بعض، بے عین دواد کچھ یا باس کو کہتے ہیں۔ ادو دشمن، عین دال واو اس کا روٹ ہے، ایسا دشمن جو بدخواہ ہو، برائی اور نقصان کی بات سوچنے والا، تکلیف پر خوش ہونے والا۔ مستقرن ٹھہرنا، قاف را را کسی جگہ جم کر ٹھہر جانے کے ہے، یہ لفظ اصلاً قر سے ہے جس کے معنی سردی کے ہیں۔ متاعن نفع اٹھانا ہے، متاع میم تے عین، کسی چیز کا بڑھنا اور بلند ہونا، فائدہ اٹھانا۔ سامان زیست میں سے ہر وہ چیز جس سے انسان یا کوئی جاندار زندہ رہنے کے لیے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہین ایک خاص وقت تک، ح یا نون اس کا روٹ ہے، اس وقت کو کہتے ہیں جس میں کوئی چیز حاصل ہو۔ مدت اور اجل، سال اور مہینے یا ساعت اور گھڑی کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اصل میں اس نے کیا کیا، بہلایا پھسلایا آدم علیہ السلام کو اور اپنے ڈھب پر لے آیا، اور ان سے وہ کام کروایا جو جس سے منع کیا گیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اکسایا۔ جو ولا تقربہ کہا گیا کہ نہ جانا، اس راستے پر نہ جانا، تو اس سے علماء کرام کہتے ہیں، ابن جزیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو راستہ معصیت کی طرف جاتا ہے، یعنی گناہ کی طرف جاتا ہے، اس سے بھی روک دیا گیا کہ گناہ نہ ہو، کیونکہ اس طرف جانا، یعنی اس راستے پر جانا جس طرف آگے چل کر گناہ کرنے کے چانسز ہوں، تو وہ راستہ ہی چھوڑ دو تم، یعنی تم حدود کراس کرنے کا خطرہ نہ مول لو، تم ان حدود کے قریب ہی نہ جاؤ جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے تم حدود کراس کر بیٹھو، تو لہٰذا تم اس راستے پر ہی نہ چلو، اس راستے پر ہی نہ جاؤ۔ اور ظلم بہت وسیع معنوں میں، کہ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر ورنہ تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ آیت نمبر 35 میں کہ تم جہاں چاہو کھاؤ پیو، جو چاہو بفراغت کھاؤ، تم جو دل چاہے کھاؤ، لیکن دیکھو بس فلاں درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ تو ظلم کے معنی کو سمجھنا ضروری ہے۔ جو ظلم کا لغوی معنی ہے، کسی چیز کو ناجائز طریقے سے اس کے اصل مقام سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھنا ہے۔ عربی میں اس کی جو ڈیفینیشن آتی ہے، اللہ کے رسول نے حدیث میں جو بتائی کہ ودع الشیء غیر محلہ، کہ کسی چیز کو اٹھا کر اس کی جگہ سے کہیں اور رکھ دینا، جو اس کی جگہ تھی اس جگہ سے اس کو ہٹا دینا۔ تو اسی لیے کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھنا، اور یہ لفظ بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ہر ناانصافی کی بات، وہ خواہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے تعلق سے ہو یا بندوں کے حقوق کے تعلق سے ہو، ظلم ہے۔ یا پھر ہر گناہ پر ظلم کے لفظ کا اور گناہگار پر ظالم کے لفظ کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ تو اور یہاں پر اس آیت میں ظلم سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہے، اور اپنے نفس پر زیادتی بھی ہے کہ جس کی وجہ سے جنت سے نکلنا پڑے، کیونکہ ظلم کر کے انسان کو کیا اٹھانا پڑتا ہے، نقصان۔ تو ظلم کر کے وہ کیا کرتا ہے، دراصل اپنا ہی نقصان کرتا ہے، کیونکہ پھر جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جب وہ کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ تو شیطان کی حقیقت کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ یہ شیطان، یہ دراصل ابلیس ہی تھا جو جنوں کی جنس سے تھا، اور اس نے دراصل پھر کیا کیا، انسان کو یعنی وہاں پر آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو بہکایا، اور ان سے وہ کام کروایا جس کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم نہیں دیا تھا۔ تو پہلے تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، پھر آدم علیہ السلام کو بہکایا اور پھسلایا، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اکسایا۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھے تو آگے سورہ آراف میں ہم پڑھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی انہوں نے کی تو ان کو جو لباس دیا گیا تھا تو وہ لباس ان سے نکل گیا یا اتروا لیا گیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ جب انہوں نے وہ پھل کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، لیکن کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے کچھ الفاظ سیکھ لیے تھے اپنے رب سے، اور آپ دیکھیں وہی چیز سیکھنا ان کے کتنا کام آیا۔ اپنے رب سے جو چیز انہوں نے سیکھی تھی وہی چیز انہوں نے رب کے سامنے پیش کر دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنے بھی بڑے بڑے گناہ کر لے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو ایک خاص بات رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے الحمدللہ، کیونکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ کامل قدرت رکھتا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کا اختیار ہے، وہی مالک ہے اور وہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر ہم آگے دیکھیں آیت میں، آیت نمبر 37 کہ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ ہو التواب الرحیم قل نحبط منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ فتلقا، تو حاصل کر لیا آدم و آدم علیہ السلام نے، من رب ہی اپنے رب سے، کلمات ان چند کلمات، فتابا تو اس نے توجہ کی، علیہ اس پر، انہ بے شک ہو التواب الرحیم وہی توبہ قبول فرمانے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ قلنا، کہا ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے، اہبطوا تم اترو، منہا اس سے، جمیعا سب کے سب، فإما تو اگر، یاتینکم ضرور پہنچے تم کو، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن تو جو، تبع اس نے اتباع کی، ہدایا ہدایت کا میری، فلا تو نہ خوفن خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون غمگین ہوں گے، والذین اور جنہوں نے کفر و کفر کیا انہوں نے، وکذبوا اور جھٹلایا انہوں نے، بآیاتنا ہماری آیت کو، اولئک وہی لوگ، اصحاب النار ساتھی ہیں آگ کے، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس وقت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، یا چند کلمات انہوں نے حاصل کر لیے جس کو ان کے رب نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ فتلقا، حاصل کر لیے، لے لیے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مادہ رکھا ہے کہ وہ معافی مانگ لے، یعنی اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، جبکہ شیطان سے غلطی ہوئی تھی اس نے معافی نہیں مانگا بلکہ تکبر کیا، لیکن انسان سے غلطی ہوئی، انسان نے معافی مانگ لی اور فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جس نے معافی مانگی، جو اللہ کی طرف پلٹ آیا، تابہ متوجہ ہوا، تواوبہ اس کا روٹ ہے گناہ کا ترک کرنا، معذرت کی سب سے بہتر صورت۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جو پلٹ آیا اللہ تعالیٰ پھر اس کو معاف فرما دے گا، اس کے لیے پھر کوئی نہ خوف ہوگا نہ پھر اس کو کوئی حزن ہوگا، یعنی انسان کو غم ہوتا ہے نا کہ بھئی اب کیا ہوگا، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، تو وہ اس پر افسوس بھی کرتا ہے، حزن و ملال میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو لوگ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گا اور خیر کے کاموں کی پیروی کرے گا، اتباع کرے گا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا اور اسے درگزر بھی فرمائے گا. اور اس سے ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر چھائی ہوئی ہے، بس اللہ نے رحم کیا. تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا، توبہ قبول کی. یہ آدم علیہ السلام کے لیے ایک اکرام تھا، ان کے ماشاء اللہ انسان کو یہ بتانا مقصود ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا اہم درجہ دیا ہے، کتنی فضیلت بخشی ہے، دوسری تمام مخلوقات پر اس کو شرف دیا. اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان پر رحم فرماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم صفت ہے کہ وہ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے اور انسان کو معاف کرتا ہے. تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو کہ تم سب اتر جاؤ یہاں سے، انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ سے پہلے ہی فوراً دعا مانگی. تو یہ اللہ تعالیٰ تو ان کو معاف کر چکا تھا. تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں اور یہ کانسیپٹ پیش کرتے ہیں کہ انسان کا زمین پر آنا دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرض ہے، یہ لعنت ہے، تو یہ بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ان کو معاف کر چکا، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انہ ہو التواب الرحیم، وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. تو فتابہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے تو مہربان ہونا، متوجہ ہونا. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ قصے آدم اور ابلیس سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ کتنے بھی بڑے گناہ لے کر آئیں، یہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی انسان گناہ کر لے، لیکن وہ اگر اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تھا تو وہ معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے وہ گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے ماشاء اللہ، کیونکہ وہ بہت رحیم ہے، وہ بہت التواب ہے. لہٰذا جب بھی کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً کیا کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں. اور جو دعا انہوں نے مانگی تھی وہ دعا یہ تھی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو بے شک ہم ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے. بہت ہی اچھی دعا ہے. تو لہٰذا ہم کو مسلسل یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. اور ہم سے آپ دیکھیں دن رات میں جانے انجانے میں کتنی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، تو لہٰذا ہم کو مسلسل اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنی چاہیے. تو ان آیات میں ہمارے لیے کیا سبق تھے، تھوڑا سا ہم پوائنٹ وائز دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر ایک تو یہ بات ثابت ہوئی ان تمام آیات میں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا ثابت ہوا. تو اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کہتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کلام کرتا ہے، وہ علم والا اور حکمت والا ہے. پھر اس سے ایک اور بات، دوسرا پوائنٹ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب بندوں کو یا اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس میں جو چھپے ہوئے امور ہیں اگر وہ معلوم نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کی جو حکمتیں ہیں وہ انسان سے چھپی ہوئی ہیں، تو جب معلوم پڑ جائے تو اپنے آپ کو جھکا دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کہ سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، اپنی عقل کو ناقص ٹھہرانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کا اقرار کر لینا چاہیے. یہ واجب ہے انسان کے اوپر، جیسے فرشتوں نے کیا تھا کہ سبحانک تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے، الا ما علمتنا. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کو اگر کوئی چیزیں ہم کو معلوم نہ پڑی، اس کی حکمتیں ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہوئی، اور جب معلوم ہو تو پھر ہم کو اسے ختم کر لینا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جانا چاہیے. پھر ان آیت سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے معاملے کو اہمیت دی، ان پر احسان عظیم فرمایا کہ جس چیز کے بارے میں وہ لا علم تھے انہیں اس کی تعلیم دی، جس کا انہیں علم نہیں تھا اس پر انہیں متنبع فرمایا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم بھی حاصل کرتے رہنا چاہیے. پھر علم کی فضیلت ہمیں ان آیت سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو اپنے علم و حکمت کی معرفت عطا کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حقیقت سے واقف کرایا کہ آدم علیہ السلام کو علم کی بنا پر فضیلت حاصل ہے. تو بندے کی سب سے افضل ترین صفت کون سی ہے، کہ اس کا علم، یہ اس کو خاصیت حاصل ہے. پھر جب آدم علیہ السلام کی علم کی فضیلت واضح ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کے اکرام اور تکریم کے لیے انہیں سجدہ کریں. پھر کسی اور کو کسی امتحان کے ذریعے سے آزمانا جبکہ اس امتحان میں کچھ لوگ پورے نہ اترے ہوں. پھر امتحان میں پورا اترنے والے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان کہ جیسے آدم علیہ السلام سے امتحان لے گئے کہ فلاں جگہ نہ جانا، لیکن وہ چلے گئے اور اس درخت کا پھل چکھ لیا، تو بعد میں اللہ تعالیٰ لیکن پھر مہربان ہو گیا. ایک طرح سے امتحان لیا گیا تھا نا ان کا کہ شیطان کے بہکانے سے بچتے ہیں یا نہیں بچتے ہیں، لیکن وہ بہک گئے. لیکن کیا ہوا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی فرما دیا کیونکہ آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا تھا. پھر ایک اور بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جن و انس کے والدین کے حوالے سے عبرت پذیری، آدم علیہ السلام کی فضیلت، اس پر اللہ تعالیٰ کے احسانات، اور آدم علیہ السلام کے ساتھ ابلیس کی عداوت، دشمنی کا اظہار، اور اس جیسی بہت ساری عبرتیں ہم کو اس سے حاصل ہوتی ہیں. تو ہم شیطان کو اپنا دشمن سمجھے، اس کو اپنا دوست نہ جانیں، اور علم کی طلب میں لگے رہیں، علم حاصل کرتے رہیں. علم کے کئی درجات ہیں، اور سب سے زیادہ سب سے بہتر علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کے دین کا، شریعت کا علم حاصل کرنا، قرآن کا علم حاصل کرنا، احادیث کا علم حاصل کرنا، یہ سب سے بیسٹ ہے. باقی دنیا کے جتنے علم ہیں وہ بھی سب بہتر ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی مزید معرفت حاصل کر سکتے ہیں. تو کوئی بھی علم اچھا یا برا نہیں ہوتا، بلکہ انسان اس کو اچھا اور برا بناتا ہے. اور دنیا اور دین کا علم اس کو ڈفرینشیٹ نہیں کیا گیا، کیونکہ تمام علم جو دنیا میں آئے ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں. تو لہٰذا ہم کو اہل علم کی قدر کرنا چاہیے، علم کو مزید حاصل کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ورنہ جہالت باقی رہ جائے اور لوگ جاہلوں سے فتوے پوچھیں اور لوگ ان کو، یعنی وہ جاہل لوگ خود بھی گمراہ ہوں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے رہیں. لہٰذا ہم کو خود علم حاصل کرنے کی طلب میں لگے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی پاکی، اس کی تسبیح، اس کی تحمید اور اس کی تقدیس ہمیں بیان کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں، تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، تجھے ہر عیب ہر نقص سے پاک قرار دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کے ناموں کی معرفت، جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں، اس کی معرفت ہم حاصل کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا ہمیں احساس ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. ربی زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون